بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. سبب لي بريك في الأوفيس آ گئے ہیں. يس ما شاء الله. لبيك لبيك اور لبيك. سبحان الله. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہر نیکی پر لبیک کہیں. اور یہ لبیک کافی ہماری نیتوں کو بھی ریوائو کر دیتی ہے نا کہ یا اللہ ہم آپ کی خاطر حاضر ہیں. بہت سارے اور کام ہیں, بہت ساری اور دوسری چیزیں, ہم سب کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے احسان کرے. انشاءاللہ اپنی تفسیر واپس کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک سورۃ الجاثیہ انشاءاللہ ہم کر لیں. ٹھیک ہے. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله, أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر, وما لهم بذلك من علم, إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية, كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق, إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته, ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننسى أنساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
آگے فرمایا آیت نمبر 21 میں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جو لوگ بدعمالیاں کر رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہوگا؟ یہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور یہ مضمون قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں برے کام کرتے ہیں کیا ہم ان کو اچھے کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ جو عمل کریں اور جو عمل نہ کریں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا کوئی ظلم ہوگا کہ کچھ لوگ کام کر کے آئیں, اچھے کام کریں, محنت کریں اور ان کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یا خراب کام کیے؟ اور اسی طرح وہ لوگ جو غلط کام کر کے آئیں کیا ان کو جنتیوں کے برابر کر دیا جائے گا؟ انداز بہت جھنجھوڑنے والا ہے. ام حسیبا, کیا گمان کیا, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کیا تم نے ایسے سمجھا, کیا تم یہ سوچتے ہو, یعنی کیسا ہوگا. الذین اجترحوا, وہ لوگ جنہوں نے کمائی سیئاتی برائیاں. اجترحوا کا لفظ جو ہے یہ جرح سے ہے. جرح کہتے ہیں زخم لگانے کو. اسی سے لفظ جوارے ہے, یہ جو ہمارے لمس ہوتے ہیں نا, ہاتھ ناک کان, یعنی جس میں بھی کچھ نہ کچھ سینس ہے ان کو جوارح کہتے ہیں. تو انسان کا جسم جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے پھر اجترحوا کا لفظ آتا ہے, اور خاص طور پہ جب سیئات کے ساتھ آئے تو گناہ کا معنی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں, کانوں, آنکھوں اور جسم کے دوسرے اعضاء کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں, غلط کمائیاں کر رہے ہیں, ام نج الحم, کیا ہم کر دیں گے ان کو کلبینا آمن, ایمان والوں جیسا, یعنی کیا یہ ان کے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں. وعمل الصالحاتی, اور جمل صالح کرتے تھے, یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے. سورت قلم میں بھی آتا ہے افنجل المسلمین کل مجرمین, کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے. اسی طرح سورت سواد میں بھی یہی مضمون آتا ہے کہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے. سوا محیاہم, ان کا جینا و مماتہم اور مرنا یکساں ہوگا. سا اما یحکمون, کیسا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے عدل کی بات کی گئی کہ عدل کا تقاضا ہے کہ قیامت آئے, برے لوگوں کو برے کاموں کی بری جزا اور اچھے لوگوں کو اچھے کاموں کی جزا دی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا سے مر جانے کے بعد ہر بندہ ایک ہی جگہ پہنچ جائے. ایک وہ شخص جو اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو پابند کرتا ہے, اور دوسرا وہ جو بے لگام ہو کر بلا خوف و خطر دوسروں کے حقوق کو پامال کرے, اپنے ہی فائدے کو سوچے, دوسروں کے فائدوں کو نہ سوچے, تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دنیا میں بھی دیکھیے کہ ایک اسٹوڈینٹ جو محنت کرتا ہے اچھے نمبر لیتا ہے, جو محنت نہیں کرتا وہ فیل ہو جاتا ہے. کیا کوئی ٹیچر ایسا ہے کہ محنت کر کے خوب پڑھنے والے کو, اور کچھ نہ محنت کر کے بلکہ ادھر ادھر غلط وقتوں میں چیزوں میں وقت ضائع کر کے آنے والے دونوں کو فرسٹ کے درجے پہ کر دے؟ یہ کبھی نہیں ہوا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے اسی بے انصافی کی امید پہ دنیا میں جی رہے ہیں. جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ یہ سوچ کے تو نہیں کر رہا کہ وہ اس کے بدلے میں جہنم میں چلے گا. بہت سارے لوگ دنیا میں آج اسی بے انصافی کی امید پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ دیکھنا مر کے سب نے ٹھیک ہو جانا ہے. خام خیسی باتیں ہیں, یہ تو لوگوں کے ڈراوے ہیں اور ایسے نہیں اور ویسے نہیں. کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اگلی یہ جو بات ہے نا کہ ان کا جینا اور ان کا مرنا یکساں ہوگا, اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے. یعنی بدکار اور نیکوکار لوگوں کی دنیا کی زندگی کا بھی اگر تقابل کریں تو بالکل فرق ہوتی ہے. اللہ کے فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ حیات طیبہ نصیب فرماتے ہیں, لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی اچھی شہرت ہوتی ہے, ان کی سچائی پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں, ان کو دنیا میں سکھ اور چین ملتا ہے, دل مطمئن رہتا ہے. اس کے برعکس جو کافر لوگ ہیں یا جو چور زانی ڈاکو شراب خور, ان کو کبھی بھی حقیقی خوشی نہیں ملتی, بدنام بھی ہوتے ہیں, پھر ان کے ضمیر کا بوجھ بھی ہوتا ہے ان پہ. کوئی شخص دل سے ان کی عزت نہیں کرتا, ہر وقت مقدمات کا اور حکومت کا ڈر ان کو لگا رہتا ہے. تو بدکاروں کی تو دنیا کی زندگی بھی تلخیوں اور بے چینیوں میں گزرتی ہے. تو کیا یہ لوگ دنیا کی زندگی میں تو ایک جیسے نہ ہوئے تو مرتے ہی ایک جیسے ہو جائیں گے؟ نہیں. اور ممات ہم کو دیکھیے تو موت بھی تو دونوں کی فرق ہے. ایک نیک کی موت کلمہ طیبہ پر آتی ہے, اس کو اچھی اچھی نشانیاں نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کی موت کے وقت اس کے اوپر کسی کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا. اس کے برعکس جو برے لوگ ہیں ان کی موت بھی خراب ہوتی ہے, اکثر ان کو موت بھی بری آتی ہے. عموماً ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا سے جب جاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ قسم پرسی کی حالت پہ جاتے ہیں. تو جب زندگی اور موت برابر نہیں تو سا ماہ حکومت کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ جو ماہیا اور ممات ہے نا, یہ مستر میمی ہے. اور یحکمون یہ فیصلہ کرتے ہیں. کون سا فیصلہ؟ یہ فیصلہ کہ اچھا کریں یا برا کریں, انجام ایک ہی ہوگا. خام خواہ خود کو کھپا رہے ہیں, ایسے ہی لوگ بس بات کرتے ہیں. یہ جو جملے ہوتے ہیں نا, یہ لوگوں کو برائیوں پہ دلیر کر دیتے ہیں اور ایسی ہی چیزیں پھر لوگوں سے عمل کی بات چھوڑ دیتی ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ ٹکٹ لینے والا اور ٹکٹ نہ لینے والا دونوں کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی, تو کتنے لوگوں نے ٹکٹ خریدے, لائنوں میں لگے, ہزاروں ڈالر دیں پھر جا کے ایروپلین کے ٹکٹ لے, بس سیدھے جا کے بیٹھ جائے. ان کو یہ شک ہو جائے نا کہ ہم سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ کتنا وزن لے کے آئے ہو. تو کتنے لوگ ہیں جو 20-25 کلو پہ رہے ہیں, وہ تو 50 کلو سے بھی اوپر لے لیں گے. دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا. کیا آخرت کا نظام چل سکتا ہے اگر لوگوں کو اس طرح کھلی چھوٹ دیجیے؟ کبھی بھی نہیں. تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, کس طریقے سے ہم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. جو کام یہاں کر رہے ہیں وہی کام ہمارے ساتھ وہاں ہوں گے. جو اچھا کرے وہ اچھی کی امید رکھے, اور جو برا کرے پھر وہ برے کی امید رکھے. اور اصل دین پھر چار چیزیں ہی ہیں کہ جو انسان اچھا کام کرتا ہے اس کو اچھا بدلہ ملے گا, جو برا کرتا ہے اس کو برا ملے گا, اور حلال اور حرام کا فرق بھی انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے. مثلا ابو یعلیٰ کی ایک روایت ابو ذر غفاری سے, کہتے ہیں کہ چار چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد رکھی ہے, جو ان سے ہٹ جائے اور ان پر عامل نہ بنے وہ خدا سے فاسق ہو کر ملاقات کرے گا. اللہ اکبر. پوچھا گیا کہ وہ چاروں کیا ہیں, تو فرمایا یہ کہ, یعنی پہلی چیز کیا ہے, کامل عقیدہ رکھے کہ حلال حرام حکم اور ممانعت یہ چاروں صرف اللہ کے اختیار میں ہیں, اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام بتائے, اس کے حکموں کی تعمیل کرے اور ان کو مانے کہ اس پہ مجھے عمل کرنا ہے. اور حلال و حرام امر اور نہیں کا مالک صرف اسی کو جاننا بس یہی دین ہے. اسی طرح سیرت ابن اسحاق میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی بنیادوں میں سے ایک پتھر نکلا تھا جس پر لکھا تھا کہ تم برائیاں کرتے ہو اور نیکیوں کی امید رکھتے ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی خاردار یعنی کانٹوں والے درخت میں سے انگور چننا چاہتا ہو. اللہ اکبر. اور آج سے یہ نا, غلط کر کے اچھی امید رکھنا تو واقعی یہی بات ہے کہ بیج ڈالنا کیکر کا اور امید رکھنا کہ یہاں سے میٹھے آم ملیں گے. طبرانی کی ایک روایت میں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ رات بھر تہجد میں اسی ایک آیت کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اللہ اکبر. تو ضرورت ایسی باتوں کی کہ لوگ اس پہ غور کریں، دیکھیں کس طرح سے یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے پھر اپنے دوسرے عدل کی بات کی. یہاں تو وہ عدل ہے جو انسانوں کے ساتھ ہوگا، لیکن اگلی آیتوں میں کائنات کے عدل کی بات ہے. کیا؟ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمین کو حقیقی مصلحت کے تحت پیدا کیا، اور اس لیے بھی کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. یہ ہے وہ عدل اور انصاف پہ یہ کائنات قائم ہے. اور وہ کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی، بے مقصد نہیں ہے، حق کے ساتھ ہے. اور حق کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق بدلے دیے جائیں گے، اچھے کیے تو اچھے، برے کیے تو برے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ میں بھی یہی بات ملتی ہے. تو عدل کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن بے لاکھ فیصلے ہوں گے، ہر شخص اس کے عملوں کی اچھی یا بری جزا یا سزا ملے گی، اور اس کے خلاف اس کے ساتھ نہیں ہوگا. اور جو لوگ اصول کے خلاف زندگی میں تصور رکھے ہوئے ہیں، ان کو قیامت کے دن بہت زیادہ مایوسیاں ہوں گی. لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ اس عدل کو ماننے کی بجائے کیا کرتے، اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وعدلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. یہاں سے خواہشوں کی بات ہے، اور ساتھ ہی آگے کہا کہ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے گمراہ کر سکے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس آیت کو بھی سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے، اور خاص طور پہ اس پوری صورت کے اندر سمجھیں کہ خلاصہ ہے یہ. اور وہ کیا؟ کہ خواہش کو الہ بنانا. اللہ تعالیٰ نے انداز کیا رکھا ہے، افرائیت، کیا تم نے دیکھا؟ مراد کیا ہے کہ غور کرو. من اتخذ، اس شخص کو جس نے بنا لیا، الہہ ہواہ، اپنی خواہش کو اپنا الہ. خواہش کو معبود کیسے بناتے ہیں؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے دین کی حدوں کو پار کرے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اور ہر اس چیز کو اللہ کے دین میں شامل کر لے جس کو اس کی خواہش چاہے، اس کا نفس چاہے. بس وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس اچھا کہے، اور اسی کو برا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس برا قرار دے. اللہ اور رسول کے احکامات کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دینا، اپنی عقل کو اہمیت دینا، کیونکہ عقل بھی ماحول سے متاثر ہوتی ہے نا، اور جب مفادات کی اسیر ہو جاتی ہے تو غلط فیصلے کرنے لگتی ہے. تو لہٰذا وہ لوگ جو اپنی مرضی سے دین کے احکامات وضع کریں، کچھ نہیں ہوتا جی، کیا فرق. اکثر آپ لوگوں سے یہ جملے سنیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، لو اتنی بڑی بات تھوڑی ہے، ایسے نہیں ویسے نہیں. تو یہ ہے خواہش کا غلام ہونا. اسی طرح عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص تارے ایک پتھر کی پوجا کرتا، جب اس کو اس سے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا تو پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے کی پوجا شروع کر دیتا. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کیسا شخص ہے. اب وہ تو ایک ہوگا کوئی پتھر پوجنے والا، آج انسانوں کو دیکھا جائے تو انسان کیا کر رہے ہیں، ہر طرف یہی تو دکھ رہا ہے، خواہش نفس، حتیٰ کہ دین کے اندر بھی خواہش ہے. اور دنیا داروں کا تو سلوگن ہی یہ ہے کہ جیسا چاہو جیو، جو چاہو کھاؤ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو شادی کرو اور مزہ کرو. ایسے لوگ جو ہیں پھر کہاں پہنچیں گے، اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں بھی ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں کتنا خوفناک انجام ہے خواہشوں کے پیچھے بھاگنے کا، کہ وعد اللہ اللہ علی علم، اللہ نے اس کو بھٹکا دیا علم کے باوجود. اس جملے کے کئی معنی ہیں. عد اللہ اللہ علی علم کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے ازلی علم میں یہ بات طے پا چکی تھی کہ یہ بھٹک جائے گا، تو اللہ نے اسے گمراہی کے راستے پہ چلا جس پر وہ چل رہا ہے. یعنی اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ علم کے باوجود بھی یہ علم پہ، دلائل پہ بات کرنے کی بجائے خواہشوں کی بات کرے گا. جس چیز کو نفس نے حلال کرنا چاہو اس کو حلال کر دے گا، جس کو حرام کرنا چاہے گا یہ حرام کر لے گا. دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص خیر اور شر کی پوری تمیز اور اس کا علم رکھتا ہے، لیکن جب اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ گیا تو پھر اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا. تیسرا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں اور دہری ہیں، یعنی اللہ کو نہیں مانتے، ان کا ایک فلسفہ کیا ہے کہ جو انہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. یعنی ان کا بھی ایک فلسفہ ہوتا ہے جو انہیں گمراہ کر دیتا ہے. جب آپ بہت لوگوں کو بحثیں کرتے اور انٹلیکچوئل کام کرتے دیکھیں تو سمجھ لیں کہ سیدھے دین سے یہ ہٹ کے دوسری طرف چلے گئے. چوتھی تفسیر کیا ہے کہ یہ سب مذہبی فرقوں کے بانی عموماً عالم اور ذہین لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، جو اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کر کتاب و سنت میں تاویل کر کے اپنے نظریے کشید کرنے لگتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. یعنی آج بھی جتنے باطل ادیان ہیں یا ماضی میں جو گزر چکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے جس میں سے ایک ناجی ہوگا اور 71 ناری ہوں گے، تو وہ سب کے جو لیڈر تھے جنہوں نے اس نظریے کو شروع کیا، آخر وہ بھی تو علم والے ہی تھے نا، لیکن علم کے باوجود خواہش نے ان کو بھٹکا دیا. تو اس سے بہت سارے سوالوں کا جواب بھی مل جاتا ہے. آج کے دور میں آپ کہتے ہیں کوئی کیوں بھٹکتا ہے، کیا ان کو قرآن نہیں پتا، کیا ان کو نہیں پتا؟ جو باتیں پیچھے ہو رہی تھی اسی کی وجہ بتا دی گئی کہ کیونکہ یہ لوگ خواہشوں کے پیچھے چلے گئے. بچے کو خواہش ہوتی ہے نا، وہ ہر چیز جائز قرار دے لیتا ہے. ماں سمجھدار ہوتی ہے، وہ کہتی نہیں یہ نہیں کھاؤ گے یہ نہیں لوگے، لیکن بچے عموماً خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں. تو جب لوگ علم کے باوجود خواہش پرست ہونے لگے پھر ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ وہ ختم علی سمعہ و قلبہ، اور مہر لگا دی اس کے کانوں پہ اور اس کے دل پہ. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں پہ پردہ. یہ ہیں خواہشوں کے پردے، یعنی پھر کچھ نظر ہی نہیں آتا، بس وہی دکھتا ہے جو انسان دیکھنا چاہے. پھر کوئی چیز اس کو حق کی طرف لا نہیں سکتی اور مہرے لگنے لگتی ہیں. جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ ان کے حال کیا ہیں کہ سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، کان واز سن نہیں سکتے، نصیحت اچھی نہیں لگتی، دل ہدایت کو ماننا نہیں چاہتا، آنکھیں حق کے راستے کو دیکھنا نہیں چاہتی، گونگے بہروں کی طرح جیتے ہیں. فمن یهدیہ من بعدہ، پھر کون ہدایت دے اس کو اللہ کے بعد؟ یعنی ایسے لوگوں کو پھر کون ہدایت دے گا؟ جو خود ہی اپنے ہدایت کے سارے سورسز کو بند کر لیں پھر ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. افلا تذکرون، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا پھر تمہیں غور نہیں کرنا آتا اس پہ؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو بھٹکنا چاہیں اللہ ان کو بھٹکا دیتا ہے. ماں بھی ایک وقت آتا ہے کہ بچے کو کہتی ہے اچھا پھر جو کرنا ہے کر لو، پھر میں نے تو منع کرنا تھا کر دیا، نہیں مانتے پھر جو نتائج ہوں گے خود ہی بھگتنا. یہی انداز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاتے ہو آگ میں تو پھر جاؤ، گرو، ڈوبو، مرو، میں تمہیں نہیں روکوں گا. اللہ کے پاس قدرت ہے روکنے کی، اللہ کیوں نہیں روکتا؟ بدلہ لینا چاہتا ہے کہ یہ ضد میں آ گئے تو اس کو پھر اور بھٹکاؤ. سورۃ الاعراف کی آیت 186 میں بھی آتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جسے اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں اور چھوڑ دو ان کو ان کی سرکشی میں بہکتا ہوا. پھر آگے ایسے بھٹکنے کی کچھ علامتیں ہیں جو اگلی آیت میں آتی ہیں. وقالو، اور وہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، نہیں ہے زندگی مگر اسی دنیا کی زندگی، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانہ، زمانہ ہی ہم کو ہلاک کرتا ہے. حالانکہ وما لہم بذالک من علم، اور نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم، انہم الا یظنون، مگر وہ محض گمان سے باتیں کرتے ہیں. خواہشوں کی غلامی کے بعد پھر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے زمانے میں ہو رہا ہے، زمانہ کر رہا ہے. یہ جو لفظ ہے نا دہر، اسی سے لفظ دہریت ہے، اردو میں ہم سنتے ہیں فلاں تو دہری ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہ مانے. اور دہریت سے بہیمیت آتی ہے. بہیمیت کہتے ہیں جانور ہونا، اینیمل بن جانا، جانوروں والی سوچ ہونے لگتی ہے. ایسے لوگوں میں عقل نام کی نہیں ہوتی، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، یعنی لفظ انسانیت کا اپوزٹ ہے بہیمیت. انسانیت انسان ہونا اور بہیمیت ہے چھپایا ہونا، کیٹلز، یعنی جیسے جانور کھایا پیا چرے چگے، جسم سے گندگی نکال دی، پھر انسانوں کی زندگی کا بھی یہی مقصد بن جاتا ہے، بس کھاؤ پیو عیش کرو. ہم دنیا میں موج مستی کے لیے آئے، ان کے لیے زندگی جو ہے بس فن فلیکس رہ جاتی ہے. وہ اس دنیا کو ایک فن فلیکس سمجھتے ہیں، خواہشوں کا پورا کرنا اور چل پڑو. بس زمانہ ایک ایسی چیز ہے، سمندر ہے، اس میں لہریں اٹھتی ہیں اور پھر اٹھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، بس دنیا میں یہی ہو رہا ہے. ہماری زندگی تو بس ایک بلبلے کی، اور ہم مرے اور ختم. کوئی نصیحت نہیں لیتے، خیر مل جائے تو اسے شکر نہیں کرتے، غم ملے تکلیف ملے تو اس سے صبر نہیں لیتے، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. یہ ہے آخرت کے انکار کی بنیاد. انہم الا یظنون، اٹکل، کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہی کہہ رہے ہیں مرنا ہے پھر جینا ہے. کیسے مرنا ہے؟ جینا ہے. دیکھو آج تک تو مرے ہوئے لوگ کبھی جیے نہیں، تو ہم کیسے جیئیں گے؟ اس طرح کی باتیں کر کر کے لوگ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں آخرت کو. اللہ تعالیٰ کرے یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں اپنی اس بات کی. اور فلسفے کو دیکھیے، صرف اوپر اوپر کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہوتی. اور پھر لوگ اس طرح کی باتیں کر کے دوسروں کو بھی دور کرتے ہیں. جو لوگ علم حاصل کر کے عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ان لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں اچھا بھی یہ بھی تو نیک ہی ہے نا، یہ بھی تو جنت میں جائیں گے، پھر ہم بھی چلے جائیں گے، ہم کیوں اتنی قربانیاں دیں، ہم کیوں اتنی مشکل جنت لیں. ایسے لوگوں کا حال کیا کہ زمانے کو سب کچھ کہتے ہیں. دہر تو اللہ کی ذات ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب و تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے دکھ دیتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ دہر یعنی زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ دہر میں خود ہوں، تمام معاملات میرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور میں ہی رات اور دن کو پھیر کر لاتا ہوں. تو اس لیے زمانے کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے. عموماً کہتے ہیں آج کل بڑا برا زمانہ آیا ہو گیا، بڑے برے، نہیں، زمانہ کبھی برا نہیں ہوتا، ہماری حالت بری ہوتی ہے. ایسے لوگ جو ہیں پھر اپنے آپ کو کبھی بھی پیچھے نہیں کرتے. تو ان دونوں آیتوں پہ اگر اکٹھی بات کریں تو خواہشوں پہ پابندی لگانی پڑے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت پیارا طریقہ سکھایا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن زنا نہیں چھوڑ سکتا. آپ نے کہا اچھا، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنی ماں کے ساتھ کرو؟ کہا نہیں، بہن کے ساتھ نہیں، بیٹی کے ساتھ نہیں. پوچھتے گئے تو کہا پھر سوچو جب تم کسی کے ساتھ کرو گے تو وہ بھی تو کسی کی ماں بہن یا بیٹی ہوگی نا. اس بات نے اس کو اس برائی سے روک دیا. آج کے مادر پدر آزاد ماحول میں بچوں کو جو دنیا دی جا رہی ہے یا جو ان کو کلچر دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ تمہاری ہے مرضی ہے، تمہاری خواہش. اور اس میں مائیں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. بچپن سے بچے کی مرضی پوچھتی ہیں، کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے، کیا پیو گے. پہلے خوب بگاڑ لیتی ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ خوب الٹ شلٹ کھا کے بیمار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بڑے ہو کے ماؤں کی بالکل ہی نہیں مانتے، کیونکہ شروع سے نو کی عادت تو اپنے اس کو ڈالی نہیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ فطرت ہی بدل گئی. پہلے ماں باپ جو تھے وہ بچوں کی دیکھ بھال تو کرتے تھے لیکن بچے ماں باپ سے ڈرتے تھے، اور اب کہہ کے ماں باپ بچوں سے ڈرنے لگ گئے. آگے وہ ماں باپ کو خوش رکھنے کی بچے کوشش کرتے تھے، اور اب یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہر جانور کو اللہ نے کچھ کھانے کو دیا نا. شیر ہے، اس کو گوشت کھانے کی فطرت ہے. بکری گھاس کھاتی ہے، اب بکری کو گوشت کھلائیں گے نا تو وہ پتہ نہیں کیا بن جائے گی. اس طرح شیر کو اگر آپ گھاس کھلانے لگ جائیں گے تو وہ بھی اس کی فطرت بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو منع کی ہے نا چیزیں، اس کی بھی حکمت ہے. ہم جو کھاتے ہیں اس کا ہمارے اوپر تعلق پڑتا ہے. جو پگ کھاتے ہیں نا ان کے اندر پگ والی خصوصیات آنے لگتی ہیں. جب ہم ایسے گندے ماحول میں رہتے ہیں تو شوہر بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ خواہشوں کی رو میں بہہ جاتے ہیں تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا. اور انسان کو جانور ثابت کرنے کی جو کوشش ہیں وہ بھی یہی ہیں، تاکہ پھر اٹھ جائیں کہ جانور تو کپڑے نہیں پہنتے، اب ہم بھی کپڑے نہ پہنے. اور اس طرح سے اٹکل کی باتیں کر کر کے پیچھے سے پیچھے جاتے ہیں. تو ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی زیادہ بڑی پکڑ میں آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی تمام خواہشوں کی غلامی سے بچائے. تلاوت سنیں گے یہاں تک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون
آيت نمبر 25 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا قَالُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح روشن دعوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سی دلیل نہیں تھی کہ اچھے ہو ارے باپ داداؤں کو لاؤ اللہ یحیم ثم یقوم ثم یوم آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں موت پھر کے دن تمہ کرے گا جس میں کوئی اکثر لوگ دوبارہ بات کیونکہ وہ زندگیاں آخرت اور آخرت صرف گمان کے مطابق گزارتے ہیں ان کے سامنے جب اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں یعنی وہ آیتیں جس میں مرنے کے بعد دوبارہ جینے کا تذکرہ ہوتا ہے یہاں خاص طور پہ وہ آیتیں موجود ہیں اور بینات کیوں کہا گیا کیونکہ قرآن پاک میں یہ مضمون بہت کھول کے واضح کیا گیا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ابھی بھی شک ہے کہ آخرت آنی ہے کہ نہیں آنی کسی وقت انسان کو بھی مغالطہ لگ سکتا ہے ایک مسلمان بھی یہ سوچ سکتا ہے کیا پتا قیامت نہ آئے پتہ نہیں نہ آئی تو کیا خام خواہ اتنی پابندیاں لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جن کو قیامت کے آنے کے بارے میں یا دوبارہ جی اٹھنے اور اس کے حساب کتاب کے بارے میں شک ہے وہ لوگ جو محض گمان کے مطابق کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں پتہ نہیں وہ ایسے تمام لوگوں کی اور کوئی حجت نہیں ہوتی ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی دلیل نہیں ہوتی اس بات کو جھٹلانے کی کیا دلیل دیتے ہیں اچھا اگر یہ سچ ہے نا تو وہ جو ہمارے باپ دادا کئی سالوں سے مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے دکھا دو بس آج ہی کوئی کہہ دے کہ بھائی دیکھو قیامت آنی ہے اور ہم سب مرے ہوئے لوگ جو ہوں گے زندہ ہوں گے تو کوئی بھی ایریز یا کوئی بھی عیدگاہ و مسلمان کے اچھا پھر دعا تو کھاؤ یہ بات ہے ان کی ماں کہنا حجت ہم کوئی حجت نہیں کوئی دلیل نہیں الا ان قالو مگر یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں او تو بھی آبائنا ہمارے باپ دادا کو لاؤ اتنی صدیاں ہو گئی ان کو مرے ہوئے کب سے قبروں میں ہیں اگر نکلنا ہوتا تو وہ سب نکل کے آ جاتے ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو کس بات میں سچے ہو اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قیامت آئے گی اب ظاہر تو لگتا ہے کہ واہ بات تو بڑی اچھی ہے کہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ جینے کی بات سچ ہے تو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک دفعہ اٹھا کے دکھا دے اب نبی سے کوئی بات یہ کہے یا بات کے دائی دین سے کوئی یہ بات کہے لیکن آپ دیکھیے کہ اس بات سے یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ نبی یہ کہتا ہے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں اسی سبق کے شروع میں کہ اللہ کا کوئی نبی یہ نہیں کہتا کہ قیامت اسی دنیا میں دوبارہ آئے گی وہ ہمیشہ کہتا ہے قیامت کے بعد اٹھائے جائیں گے پھر دوبارہ اس دنیا میں کسی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے اور ایک دفعہ کوئی دنیا سے جانے کے بعد واپس اگر آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دوبارہ وہ حساب کتاب نہیں ہے جس طرح کہ اس دنیا میں اس کو پھر جینے کا موقع دے. مجھے اگر پھپھی کو زندہ کر دیا گیا تو پھر کہیں گے اچھا ذرا یہ کھانا بھی کھا لے, اچھا ذرا یہ پھپھی میرے ساتھ سیر کو بھی چلی جائے. تو یہ تو اس دنیا کی کہانیاں شروع ہو گئی. اللہ کے نبیوں نے تو ہمیشہ یہ خبر دی تھی کہ مرنے کے بعد دوسرے جہان میں اٹھائے جاؤ گے. جیسے جیسے کوئی روڈ پہ جا رہا ہے نا, کوئی کہے کسی روڈ پہ واپس لے ہو, یہاں کا یو ٹرن نہیں ہے. آخرت اس دنیا کا یو ٹرن نہیں ہے, بلکہ آخرت ایک اور بگ ٹرن لے کے کسی دوسری جہان میں جانا ہے جس کی آج ہمیں کوئی خبر نہیں. علم کتاب کے ذریعے جو ملے ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے. ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم اپنی سوچ سے جو آخرت بنا کے بیٹھے وہی ہوگی. تو ویسے لوگوں سے کیا الجھو, بحث کرو, مناظرے کرو یا شرمندہ ہو جو ان کی باتوں پہ, نہیں بلکہ جواب کیا دو, قل اللہ, ان سے کہہ دو اللہ ہی یحییکم تم کو بھی زندہ کرے گا, ثم یمیتکم پھر تم کو مارے گا, ثم یجمعکم الی یوم القیامہ پھر قیامت کے دن تم سب کو جمع کر لے گا. یعنی انتظار کر لو, تھوڑی سی دیر کی بات ہے, پھر وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہارے رشتہ دار تو کیا تم سارے ہی واپس پیدا کیے جاؤ گے اور پھر تم خود ہی دیکھ لو گے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ دن ہوگا لا ریب فی, جس میں کوئی شک نہیں, قیامت آ کے رہے گی. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب دیکھیے کہ قیامت کے بارے میں اتنا شک کیوں تھا ان کو, کیوں نہیں ماننا چاہتے تھے کہ قیامت آئے گی؟ اس کی وجہ یہ کہ قیامت کا آنا انسان کو ایک پابند انسان بناتا ہے. پھر انسان اپنی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کی حفاظت کرتا ہے, پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو بات کہوں گا اس کا مجھے بھگتنا پڑے گا. جو بات میری زبان سے نکلے گی یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس ہو گئی اور ختم ہو گئی. تو قیامت ہی کا تو تصور ہے جو انسانوں کو باندھ کے رکھتا ہے. آج اگر ہمیں ایک لمحے کے لیے یقین ہو جائے کہ کوئی جزا اور سزا نہیں ہے, پھر دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو تہجدوں کو اٹھتے ہیں, پھر کتنے لوگ ہیں جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو حج کے لیے ہزاروں خرچ کر کے جاتے ہیں اور دن میں کئی کئی بار اپنے نفس پہ پابندیاں لگاتے ہیں. یہ صرف اور صرف احساس ہے قیامت کے آنے کا, جو ایک انسان کو حقیقت پہ لاتا ہے, اس کو انسان بناتا ہے. اگر فرق مٹ جائے, آج اگر ایک گھنٹے کے لیے اعلان ہو ملک میں بھی آپ رہتے ہیں کہ کوئی بھی جرم کر لو کوئی پولیس نہیں پکڑے گی, کچھ بھی روک ٹوک نہیں ہوگی, جس نے جو کرنا ہے کر لے, صرف اس ایک گھنٹے میں یہ پورا شہر تباہ ہو سکتا ہے. جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے, وہ گن پوائنٹ کے لوگوں کو مارتے تھے, ان کے زیورات, ان کی گاڑیاں, ان کی چیزیں چوری کرتے رہے. یعنی وہ ایک گھنٹہ جو ہو سکتا ہے کہ اس کو ان کے کتنے سو سال لگ جائیں, وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی. ایسا ایک دفعہ ہوا بھی کہ امریکہ میں کوئی ایسا موقع ایک شہر میں کہ بجلی چلی گئی جو کبھی نہیں رہتی, وہاں کنجوئل بریک ڈاؤن اور سارے سسٹم الیکٹرانکس جس میں لاکس اور سیفٹی لاکس اور وٹ ایور. تو چونکہ مجرموں پتا تھا کہ اس وقت ہماری کوئی چیکنگ نہیں ہوگی, تو انہوں نے بڑی بڑے سٹورز کے شیشے توڑ کے تباہیاں مچا دی. یہ تو انسانوں کا حال ہے. جن کے دلوں کو آخرت کا خوف ہوتا ہے نا, وہ کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ خود اپنے محافظ ہوتے ہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جو صرف لوگوں سے ڈرتے ہیں نا, وہ انسانوں کے سامنے بہت اچھے رہتے ہیں. ذرا انسان ادھر ہوتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں. جن کو پولیس کا ڈر ہوتا ہے, پولیس کے ڈر سے وہ بہت اچھے کام کریں گے, لیکن جو ہی پولیس کی گاڑی ادھر ادھر ہوگی وہ دوبارہ غلط سے غلط کام کرتے رہیں گے. تو کہا کہ غم نہ کرو, قیامت آنے والی ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور پھر آخر میں فرمایا وللہ ملک السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان و زمین کی. مان جاؤ, سرنڈر کر لو, تم بڑے نہیں بن سکتے, بادشاہی ساری کی ساری اللہ کی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن خسارے میں ہوں گے باطل لوگ, باطل پرست لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے. یعنی قیامت آئے گی, یہاں مبتلون سے مراد ہیں وہ لوگ جو قیامت کے منکر تھے, آخرت کے منکر تھے. یہ دہریے بھی ہو سکتے, یہ نیچر کو سب کچھ ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت کے منکر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج دنیا میں بڑی بڑی بحثیں کرنے والے, ان کو پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کے سارے کا سارا غلبہ اللہ کا ہے, اور اس دن یہ سب بینک کرپٹ ہو جائیں گے. خسارہ کیا ہوتا ہے؟ بینک کرپسی. اور اس وقت عام لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً, اور تم دیکھو گے ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا. کل امت تدعا الی کتابہا, ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تمہیں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے. یہ ہیں وہ آیات جن کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ جاثیہ ہے. بہت مرکشی ہے قیامت کے دن کی. وہ قیامت کا دن ہوگا کہ جس دن کوئی سیدھا کھڑا نہیں رہے گا. جو لوگ دنیا میں بڑے بنے جو اکڑتے رہے، کل قیامت کا حال ہوگا ضیا. ضیا کا لفظ جیم سا واو سے ہے. جسوف کے روزانو نماز کے تشخد حالت ہے نا، تو حالت یہ پنجے اوپر گھٹنے ٹک کر بیٹھنا. بہت آج منظر ذہن ہے، یعنی ہم غور کرتے نہیں نا، یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا رکوع کی اور تین ادب بیٹھنے کا، اور استاد اس کا جو بیٹھنا اور ہوتا ہے نا وہ بھی یہی ہوتا ہے. ایک بجے جبرائیل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بل بن کر انسان آئے کے سامنے بھی اسی طرح گھٹک کے بیٹھ گئے کہ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ رشتے ہیں. تو اصل میں ادب آ رہے تھے صحابہ ان کو کہ علم محفل کا کیا ادب ہے اور بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھ. انہوں نے پوری روایت جس کو حدیث طویل کہتے ہیں، کئی جگہ گزر چکی ہے پیچھے بھی اور آگے بھی انشاءاللہ کہیں گی، اس کو جسیا کہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی وہ ایک لفظ بولتے ہیں کہ فلاں نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. تو گھٹنے ٹیکنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے آگے عاجز ہو جانا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دن اس دن سارے میں پڑ گئے مبتلون، باطل لوگ، حق نہ حق قرار دینے والے لوگ، سچ کو جھوٹ کر والے لوگ جو ہیں وہ سارے میں ہوں گے. تو اس وقت باقی لوگ کیا حال ہوگا؟ وہ گھٹنوں کے ہوں گے. اور یہ وہ جن کے خوف اور اس دہشت کی وجہ وہ سیدھے نہیں ہو سکیں گے. اور کلو امت انت الا کتاب، ہر گروہ کو اسامے اعمال بلایا جائے گا. یہاں کی طلب جو ہے اسامے اعمال یہ ہے، کیا کہا جائے گا؟ الما تجزون ما کنت تعملون، آج کے دن تم جزا دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے. یعنی یہ ہے وہ دن جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا. کتاب سے مراد وہ تمام رجسٹر ہیں جس میں انسانوں کے تمام اعمال درج ہوتے ہیں. سورۃ زمر آیت 69 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وبودی الکتاب وجیہ بن نبیین و شہدا، کہ اعمال نامے لائے جائیں گے اور نبیوں اور شہدا کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا، اور یہ وہ نامے اعمال ہوں گے جنہوں میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. سورۃ کہف آیت 49 میں بھی ہم پڑھ چکے کہ انسان جب اپنے نامے اعمال کو دیکھے گا تو چلا اٹھے گا کہ مالی حاضر کتاب لا یادر صغیر لا کبیتن الا، میں یہ کیسی کتاب کہ نہ تو میری چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی بات چھوڑی، یعنی ہر بات اس میں لکھی ہوگی. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اس کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، حاضر کتاب نہ ینطق علیکم بالحق، یہ ہے وہ کتاب جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے. یعنی یہ نام اعمال کسی کو کہہ کے سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انسان کا اعمال نامہ خود ہی بولے گا. جیسے ایکشن ریپلے ہوتا ہے نا، دنیا میں ایسے لگتا ہے نا کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑی کورٹ لگی ہوگی، پھر لوگ کاغذوں کے ٹکڑے ہاتھوں میں پکڑے ہوں گے، ان کو بڑے بڑے دفتر، کتابیں، کاپیاں دی جائیں گی. آج کے دور نے مسئلہ ہی حل کر دیا. آج کاپی قلم کی ضرورت نہیں، کمپیوٹر کی اسکرین آپ کی کاپی ہے اور آپ کا ماؤس جو آپ کا قلم ہے. آج تو وہ بڑے بڑے کتابوں کے بنڈل اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کلک کے اندر وہ بڑی بڑی کتابیں جب مل جاتی ہیں آپ کو، جس کو کسی وقت میں اٹھانا اور رکھنا کتنا مشکل ہوتا تھا. تو اللہ کے ہاں ہمارے جو نام اعمال مرتب ہو رہے ہیں نا، وہ اسکرین کی صورت میں، وہ بگ فائلز کی صورت میں. جو لوگ کمپیوٹر کی لینگویج جانتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ صرف ایک لنک کے اوپر کئی ہزاروں صفحے لکھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن یہ کتاب خود ہی بولے گی، یعنی کسی کو نہیں بولنا پڑے گا، یعنی انسان اپنی کتاب کو دیکھ کے کہے گا کہ یہ تو خود ہی بول رہی ہے. پھر اسی طرح فرشتے جو ہوتے وہ بھی باتیں بتا رہے ہوں گے. اللہ ہی جانے کیسے ٹیپ ریکارڈر ہے، ہماری اپنی سکن کے اندر یہ سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، یہ بھی ہم پیچھے پڑ چکے. یہ ہماری کھال بولے گی، ہماری ران بولے گی، ہماری آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، ایک ایک چیز بولے گی اور کہے گی کیا؟ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم تمہارے اعمال نامے لکھواتے جاتے تھے. یہ کون کہے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، یعنی فرشتوں کے ذریعے بھی اور علم کے مطابق اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہر عمل کو لکھوا رہا تھا. اس کے لیے کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں، قلم، دوات، سیاہی اس طرح کی ضرورت نہیں، بلکہ خود بخود ہر چیز جو تھی وہ لکھی جا رہی تھی. یا تو اللہ تعالیٰ لکھواتے تھے فرشتوں سے، یا فرشتے نام اعمال سے لکھواتے تھے. یہ غیب کے معاملے، اس کے بارے میں ہمارا بس اتنا ہی عمل ہے کہ ہم اس پہ ایمان لے آئیں. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کوئی ایک ویکینڈ جو ہم نے بڑی مستی میں گزارا ہو، کوئی ہمیں ہوش نہ ہو ادھر ادھر کی. اس وقت ہمیں پتہ چلے کہ صرف اسی ایک ویکینڈ کی ہماری رپورٹ پورے خاندان والوں کے سامنے بول بول کے سنائی جا رہی ہے. کیا کیفیت ہوگی؟ کئی کام انسان دن رات میں ایسے کرتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے سامنے اس کا تذکرہ سننا بھی پسند نہیں کرتا. اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب ایک ایک چیز وہاں ہوگی. یہ جو لفظ ہے نا اس کے اندر بھی بہت ہی یعنی تدبر کرنے کی ضرورت ہے. کننا نستنسخو, یہ لفظ نسخ سے ہے, باب استفال ہے, پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں ناسخ اور منسوخ. اسی سے لفظ نسخہ ہے, جو ڈاکٹر سے نسخہ لکھایا جاتا ہے نا, وہ چیز جس سے دوسری چیز نقل کی جاتی ہے. جیسے ایک چیز آپ رکھتے ہیں کاپیئر میں, پھر اسی کا دوسرا امیج جو ہے وہ کاپی مشین میں سے آپ کا نکل کے آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں کہ ہم تمہارے لکھے ہوئے کو دوبارہ لکھوا رہے ہیں. ہم جو کام کر لیتے ہیں فرشتے اس کی فوٹو کاپیز فوراً رکھ لیتے ہیں. ایک تحریر سے دوسرے انسان کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں میں اپنی چھپا لوں گا, چھپا لو, ہمارے پاس اس کی کاپی موجود ہے. اور کاپیز جو ہیں وہ کوئی ایسی کاپیز نہیں ہے جو دنیا میں ہماری ہیں, بلکہ وہ کاپیز ہیں کہ جو انسان کے لیے دنیا میں بہت زیادہ اہم تھی, یا دنیا میں اس نے اس کو کچھ بھی اہمیت دی نہ دی, آخرت میں وہ بہت اہم ہوگی. ہر ایک کو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو عمل دن رات کر رہے ہیں آخر اس کو جب دوسروں کے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کرے گا تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ہمیں دنیا میں بتا دیا, پھر بھی اس کے باوجود ہماری آخرت کے بارے میں خوش فہمیاں کیوں ختم نہیں ہوتی؟ صحابہ کرام کا حال کیا تھا کہ جب وہ ایسی آیات سنتے تھے تو ان کا رنگ اڑ جاتا تھا, وہ پریشان ہو جاتے تھے, ان کو یعنی ایک دم خوف آنے لگتا تھا. حضرت سفیان سوری تھے ایک بزرگ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے سنا کہ معافری ایک ظریف شخص ہیں, جیسے لوگوں کو ہنسانے والے کمیڈین, لوگوں کو اپنے کلام سے ہنسایا کرتے ہیں. تو آپ نے انہیں نصیحت کی اور فرمایا کیوں جناب, کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ایک دن آئے گا جس میں باطل والے خسارے میں پڑ جائیں گے, اور اس کا بہت اچھا اثر ہوا اور معافری جو ہوتے وہ اس دن سے لے کے مرتے دم تک نصیحت کو نہ بھولے. یعنی یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے, یعنی کسی کو ہنستے ہنساتے دکھا تو کہنے لگے کہ اتنی ہنسی کس بات کی آ رہی ہے, آپ کو وہ دن یاد نہیں کہ جس دن کوئی بھی دنیا میں سے جب جائے گا تو جو باطل زندگیاں گزاریں گے وہ وہاں خساروں میں پڑ جائیں گے. آج کے دور کو دیکھیے تو آج کے دور کا مسئلہ کیا ہے؟ فن. یعنی آج کے دور کا اگر بت دیکھے نا, بڑا بت, تو وہ فن ہے. ہماری نسلیں جس کلچر میں پل رہی ہیں نا, وہ فن کا کلچر ہے. بورنگ, 10 چیزیں موجود ہیں, نتھنگ, بورنگ, سو بیڈ, ہمارے گھر میں تو کوئی فن نہیں, ہم مسلم کی لائف تو ایسی ہے. یعنی آج کے دور میں لوگوں کو فن کا نام دے کے آخرت سے دور کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا کو اتنا خوبصورت کر دو, پھر ماں باپ نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں کی, وہ ان کے لیے برتن بھی لاتے, کارٹونوں والے لائیں گے, چمچے بھی ہوں گے تو ٹیڑھے میڑے ہوں گے, ان کے لیے ٹوتھ برش بھی آ رہے ہیں تو وہ عام چیزوں سے ہٹ کے ہوں گے. ایسے لگتا ہے ہر چیز ناچتی پھدکتی گھومتی کھامتی جا رہی ہے. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو بنا کیا دیتے ہیں, صرف ہم اپنے بچوں کے جو کھلونے اور جو ان کے کمرے میں ہم نے الاف الاف چیزیں رکھی ہیں, اس کمرے میں بیٹھ کے ذرا آپ اللہ کو یاد کرنا سمجھے آپ نہیں کر سکیں گے. یعنی شروع سے بچپن سے سوچ بدل جاتی ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن میں کوئی کھیل رہا تھا تو انہوں نے انہیں کہا تم بھی آؤ کھیلو, تو کہنے لگے اللہ نے ہمیں دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا. یعنی ایک سوچ ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ اب بچوں کو اتنا سخت کر دیں اور ان کو بسا کر رلاتے رہیں دھلاتے رہیں اور قیامت کی باتیں تھے, یہ نہیں ضرورت. سنجیدہ بنائیں, با مقصد. یہ مائیں بچوں کو با مقصد زندگی دیں گی, ورنہ اگر آپ 7-8-10 سال تک کچھ ان کو مقصدیت دیتے ہی نہیں اور وہ 10 سال کی بچی بھی آپ کی نظروں میں بیبی ہے اور اس کی ٹانگیں بھی ننگی ہیں, اس کے بازو بھی ننگے ہیں, اور اس کو لگتا ہے وہ ایک باربی ہی ہے, تو وہ کل 14 سال کی 12 کی ہوتے ہی کیسے ایک سمجھدار ایک میچور لڑکی بنے گی؟ ہم کہتے ہیں یہ بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں, اور ہماری زندگی میں پھر فن کیسے؟ بچپن میں آپ کارٹون سے فن لے لیں, ذرا بڑے ہوں گے تو اسکولوں میں کھیلنا, پھر وہاں بھی آپ کے پاس بہت سی انٹرٹینمنٹ ہے, ذرا بڑے ہوں گے تو اس 12-13 سال میں ایسے جذبات ابھرنے لگتے ہیں کہ فن کے نام پہ پھر وہ خود ہی بہت کچھ کرنے لگتے ہیں. ذرا جوان ہو جائیں, گھروں میں دیکھ لیجئے, ہماری زندگی میں ہمارے گھروں کے صرف سامان ایک ایک کونے میں ڈھیریاں کر کے دیکھیں, فن کا سامان زیادہ نکلتا ہے یا ضرورت کا زیادہ نکلتا ہے؟ ایک مہینے کا ہمارا خرچہ ضروریات زندگی پہ زیادہ اٹھتا ہے یا صرف فن اور ٹیسٹ کے پیچھے زیادہ اٹھتا ہے؟ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا بھرا ہوتا ہے اپنی زندگیوں میں, اسی لیے ڈسٹریکشن اتنی ہے. مطلب آپ دیکھیں ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے نا, کتنے سکون سے بات کریں. اور اگر اس کمرے کے اندر دیواروں پہ مختلف وال پیپر لگا, بہت ہی ناچتی بھدکتی, یعنی کچھ بھی نہ ہو, پھولوں کی تصویریں کیوں نہ ہو, ادھر ایک گلدستہ لٹکاؤ, ادھر ایک کرسٹل کا پیس پڑاؤ, ٹیبل کے اوپر آپ کے بڑا فینسی کلاتھ پڑاؤ, آپ فوکس نہیں کر سکیں گے. میں تو نہیں کر پاتی, میرا تو دل کرتا ہے میں جہاں نماز پڑھوں میرے سامنے کچھ بھی نہ ہو, میں اپنی تیاری کے لیے بیٹھتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے میرے سامنے کچھ بھی نہ ہو. یہ چیزیں آپ کی سوچ, آپ کا ذہن لے لیتی ہیں, اور جب یہ سامنے ہوتی ہے نا, تو جب آپ ان سے ذرا ہٹتے ہیں تو ان کے امیج ہمارے ذہنوں پہ رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو وہ دن تم گھٹنوں کے بل پڑے ہوگے, تمہیں نہیں پتا تم پہ کتنا مشکل دن آنے والا ہے, اتنی تکلیف دہ حالت ہوگی کہ اس دن جب جہنم سامنے آئے گی, اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ دن ایسا ہولناک اور سخت تر ہوگا کہ ہر شخص گھٹنوں پر گرا ہوگا. اور یہ کب ہوگا؟ جب جہنم سامنے لائی جائے گی اور وہ ایک جھرجھری لے گی جس سے ہر شخص کانپ اٹھے گا اور اپنے گھٹنوں کے بل گر جائے گا. حضرت خلیل اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گر پڑیں گے, اور ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. اللہ اکبر, یعنی اتنا وہ تکلیف کا وقت ہوگا کہ انبیاء کرام بھی میری جان میری جان کہ اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے, اتنا وقت ہوگا. لیکن ہم کتنا اس کا یقین رکھتے ہیں اور اس کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں, یہ ہم سب کو سوچنا ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ آج میں اپنی والدہ کے لیے کچھ بھی کچھ تجھ سے عرض نہیں کرتا, بس مجھے بچا لے. یعنی دنیا میں تو ہم بہت کہتے ہیں نا کہ فلاں کی مدد کر دوں گا. بعض دفعہ لوگ بزرگوں کے ساتھ ایسے ایسے معاملات رکھتے ہیں. میرے اپنے ہی بھائی کی بات جو انہوں نے بتائی ہمیں کہ ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ تھے تو انیوژل رش تھا, تو کہنے لگے کہ اتنا جمع غفیر تھا لوگوں کا, اور دیکھا کہ آگے آگے ایک کوئی بزرگ ہے, لوگوں نے ان کو کندھوں پہ سوار کیا ہوا ہے. اور جیسے بعد میں پتا چلا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ادھر, کہنے لگے یہ ہمارے پیر صاحب ہیں, یہ ہمارے شہر میں ہمیں ملنے آئے تھے, اور اب ہم سارے جو متدگین ہیں یا ان کے جو بھی کیا بولتے ہیں ان کے مرید ہیں, تو ان کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے آئے ہیں. اور یہ کہتے تھے جملہ مجھے بڑا کثرت سے سننا ملا کہ پیر صاحب ہمیں وہاں جا کے بھلا نہ دینا. تو میرے بھائی سمجھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس شہر سے جا رہے ہیں تو اب اگلے شہر میں جا کے ہمیں بھلا دینا. کہتے ہیں میں نے جب تھوڑی سی بات کی دوسروں سے, کہہ رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم بابا جی کو کہہ رہے وہ اگلے جہاں جا کے ہمیں بھلا نہ جانا, ہم آپ کو چھوڑنے آئے ہیں, ہم آپ کی خاطر کہہ رہے ہمیں وہاں جا کے نہ بھلانا. اب اگر یہ بات سچ ہے تو ذرا سوچئے جس دن نبیوں کو اپنی فکر پڑی ہوگی, اس دن پیروں اور نظر و نیاز دینے والوں کو ہم کیسے اپ جائیں گے. اب دیتے رہیے شوق سے دے, یہ تو وہاں جا کے پتا چلے گا نا کہ جس نے آپ کو بچانا تھا وہ خود بھی بچ رہا کہ نہیں بچ رہا. دنیا میں آپ کتنی امید رکھتے ہیں فلاں مشکل وقت میں میرے کام آئے گا, لیکن آپ کو پتا چلتا ہے وہ تو اس وقت آپ سے بھی بڑی مشکل میں پڑا ہوا ہے, اب آپ کو وہ کیسے مدد کرے. تو قیامت کا دن انسان کی لذتوں کو توڑ دیتا ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو پھر انسان کو سیریس بناتی ہے. اور اس طرح بعض جگہ آتا ہے کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا, جب لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے, تو اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ جھکے ہوں گے. یعنی کئی مختلف موقع آئیں گے کہ جس وقت لوگ اپنے نام اعمال کو دیکھ کے, اپنے اعمال کو اور اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے کمال کو دیکھ کر اس وقت خوف زدہ ہوں گے. لیکن وہ لوگ اس کے برعکس, اب اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے, فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ, بس داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں, ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ, اور یہی ہے وہ کامیابی مبین, یعنی کھلی کامیابی, واضح کامیابی یہ ہے. یعنی ایک طرف تو گھٹنوں کے بل جھکنے کی بات ہوئی, لیکن وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے رہیں گے, اور عمل صالح کی دو ہی نشانیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ہر بندہ اپنے عمل کو بڑا صالح پیش کرتا ہے, چاہے وہ سراسر شرک سے بھرا ہوا کام ہی کیوں نہ ہو. عمل صالح کی دو علامتیں ہوتی ہیں, نمبر ایک اخلاص للہ, صرف اللہ کے لیے ہو, کسی اور انسان کے لیے نہ ہو, کسی کی خوشی کا, کسی کے نام کا نہیں, وہ ایک اللہ کے نام کی چیز ہو, اور دوسری سنت کے مطابق ہو, اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہو اور اللہ ہی کے لیے ہو. فرمائے وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں گے, ایسے لوگ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے. وہ لوگ جو بدعت میں اور غلط قسم کے کاموں میں پھنس کے من ماننے کے طریقے کی نیکیاں کر رہے ہوں گے, وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو فرائض کو تو چھوڑ دیں اور سنت اور نفلوں کے پیچھے ساری ساری رات جگا دیں. کئی لوگ ہوتے ہیں عام پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھتے, اور کوئی ایک رات آتی ہے تو ساری رات چاہے ان کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر کے عبادت کرا لے. یاد رکھیے کہ جو فرائض کا عادی نہیں ہے نا اس کی سنتیں قبول نہیں ہوں گی. ہم فرض نمازوں کے چھوڑ دیں اور کہیں چلو ساری رات عبادت کر لیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک دفعہ ایک صحابی تھے, ایک عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ تمہارا بیٹا صبح فجر کی نماز میں نظر نہیں آیا. کہیں گے جی اللہ کے نبی وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہا اور فجر کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی. تو آپ نے فرمایا نہ اس کو اس کی تہجد کا ثواب ملا اور نہ اس کو فجر کا. آج ہمارا کتنا عام کلچر ہے کہ صرف خانہ پوری کے لیے یا اپنے دل کا گلٹ دور کرنے کے لیے ہم کبھی کبھی شوق سے کوئی نیکی کر لیتے ہیں. کوئی موقع آتا ہے پکا کھلا کے, کھیر پکا کے کھلا دی, کہیں چاول پکا دیے کہ چلو یہ ہمارے کفارے ہوں گے, اور پانچ دفعہ جو دن میں اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تو ہم اس چیز میں نہیں آتے. تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے ہوں. فرمایا کہ عمل صالح کریں گے تو پھر ایسے لوگ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے, اور رحمت سے مراد یہاں جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا انتی رحمتی, تو میری رحمت ہے. ارحم بکی من اشاء, تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا. یعنی رحمت کیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا. اللہ اکبر. اور رحمت اس طرح بھی ہے کہ اس کو عذاب سے نجات مل جائے گی, پھر اس طرح سے بھی ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں میں امن میں رہے گا ایسا شخص, پھر ایسے شخص کا حساب کتاب بالکل سرسری ہوگا, نہ ہونے والا یعنی واجبی کا حساب ہوگا, اور جنت میں آسانی سے داخلہ مل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, انہیں کہا جائے گا کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی, مگر تم اکڑ گئے اور تم تھے ہی مجرم لوگ. اور جب تمہیں کہا جاتا تھا کیا, وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اور جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں, تو کیا کرتے تھے تم, قُلْ تُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ, ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے, یعنی ہم نہیں مانتے اس کو. ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين, اور ظنی چیز پر یعنی گمان والی چیز پر ہم یقین نہیں لاتے, ہم نہیں یقین کر سکتے. اب یہ ایک اور کردار ہے جن کو اللہ تعالیٰ یہاں کافر کہتے ہیں, لیکن یہ کون سا کفر ہے, کیا مکمل کفر, ہرگز نہیں. دیکھیے کہ ایمان کے کسی ایک جز میں شک کرنا بھی کفر ہے. ایمان مختلف چیزوں سے بنتا ہے نا, ایمان باللہ, ایمان بالرسول, کتب, قیامت, تقدیر. اب ان پانچ چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی اگر انسان کا ایمان نہ ہو نا, اللہ کی ذات کو نہ مانے, یا اللہ کی کسی صفت کو نہ مانے, یا اللہ کے فرشتوں کو, اس کے رسولوں کو, اس کی کتابوں, آخرت, حشر نشر, تقدیر کی اچھائی برائی, ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی جو نہیں مانتا نا وہ کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, کوئی تصویر ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے پوری ہوتی ہے, آپ ایک ٹکڑے کو بیچ میں سے غائب کر دیں تو وہ تصویر پوری نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا, ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی, پڑھی جاتی ہیں آیتیں بھلا کافروں کے سامنے تو نہیں, یہ تو ایمان والوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں نا, لیکن کسی ایک معاملے میں کفر ہے. کفر ہے انکار, نہ ماننا. انکار تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم سارا دین مانیں گے لیکن کچھ چیزوں کو ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا, غلط ہیں لیکن ہم کرتے رہیں گے, تو آپ اسے گم کے کافر ہو گئے, منکر ہو گئے, فرن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے سامنے اللہ کے حکم آتے تھے تم کیوں نہیں مانتے تھے, تکبر کرتے تھے, بلکہ تم تھے ہی مجرم. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ وعدہ اللہ کا سچا ہے یعنی قیامت آئے گی, مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے, تو تم کیا کہتے تھے, لا ندری ما الساعۃ. دیکھیے ہر بندہ زبان سے نہیں کہتا کہ قیامت نہیں آئے گی, زبان سے تو سارے ہی مانتے ہیں خاص طور پہ مسلمان, لیکن اپنے رویوں سے اور اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. مثلا کیسے, کسی کو پتا چل جائے کہ یہ دنیا چار دن کی ہے, کیا پھر اس کے بعد وہ اس دنیا کو بنانے کے لیے اس دنیا کا نقصان کرنا پسند کرے گا؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک عورت آئی اور رو رہی تھی, بوڑھی خاتون تھی, کہا عیسیٰ میرے لیے دعا کرو، میرے دو تین بیٹے تھے، ایک 100 سال کی عمر کا ہو کے مر گیا، کوئی دوسرا 200 سال کی عمر کا مر گیا، اتنی لمبی عمریں تھی، پھر بھی ان کی موت کا ماں کو افسوس تھا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اما، تمہارے بیٹے اتنی عمر کے ہو کے فوت ہوئے، ہمارے بعد ایک ایسی امت آنے والی ہے جن کی شان تو بہت ہوگی لیکن ان کی عمریں بڑی چھوٹی ہوں گی۔ اشارہ تو امت محمدیہ کی طرف، کہنے لگی کہ ان کی عمریں بہت چھوٹی ہوں گی۔ تو وہ اما نے کیا کہا، کہ اچھا پھر تو وہ کچے مٹی کے گھروں میں رہیں گے، اتنی چھوٹی عمروں کے لیے کیا پکے گھر بنانے۔ وہ کہتے ہیں آج کے ہمارے ولاس کو آ کے وہ دیکھ لینا تو شرمندہ ہو جائیں کہ یہ دیکھیں یہ ایسے لوگ ہوتے۔ قیامت کا انکار بعض دفعہ انسان اپنے رویوں سے کرتا ہے، اپنے عمل سے کرتا ہے، ہو کیئرس، کچھ نہیں ہوتا، دیکھیں گے دنیا بنا لو۔ وہ کہتے نا کہ یہ جہاں میٹھا تو اگلا کن نے ڈٹھا، کہ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، اگلی کس نے دیکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ کہا کرتے تھے ما ندری مسا، ہم نہیں جانتے قیامت وغیرہ کیا ہوتی ہے، ہاں جو قیامت کی باتیں کرتے ہیں نا، ان ظن الا ظن، یہ تو بس گمان ہے، یہ مولویوں کے فلسفے ہیں، یہ بڑا سخت باتیں کرتے ہیں، نہ انہوں نے خود خوش رہنا ہے نہ دوسروں کو خوش رکھنا ہے، تو کسی کو دیکھ ہی نہیں سکھاتے، یہ تو کسی کی اچھی چیز دیکھ کے خوش ہی نہیں ہوتے، ایسی باتیں کر کے ہم لوگوں کو مطمئن کریں گے۔ اور آج دیکھیے جتنے مولوی کے نام پہ لطیفے بنے ہوئے، شاید ہی اتنے کسی اور کے نام پہ بنے۔ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے وہ بھی مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو مسجدوں میں نہیں جاتے جو جاتے ہیں سب مولوی کا مذاق اڑاتے ہیں، یقین نہیں ہے نا۔ وما نحن بمستيقنين، ہم نہیں ہیں یقین کرنے والے۔ یہ جو مستيقنين ہے یہ یقنا سے ہے، اسی سے لفظ یقین ہوتا ہے، جب کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں، یعنی ہم اس کو انہونا سمجھتے تھے، ہم نہیں مانتے کیسا ہوگا اور یہ باتیں درست ہوں گی۔ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور کھل کے سامنے آ جائیں گی برائیاں جو انہوں نے کی ہوں گی، اس وقت ان کے اعمال کی بیاں ظاہر ہونے لگیں گی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَخْزِيُونَ، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ عذاب ان کو گھیر لے گا۔ اور کیا کہا جائے گا، وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ کما نسی تم لقا یومکم ہذا، اور ان کو کہا جائے گا آج ہم تمہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وما واکم النار وما لکم من ناصرین، اور اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں۔ کیوں، اس کی وجہ کیا تھی، ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ خضوعا، یہ اس لیے کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ لہذا فالیوم لا یخرجون منہا ولا ہم یستعتبون، لہذا آج نہ انہیں دوزخ سے نکالا جائے گا اور نہ یہ کہا جائے گا کہ معذرت کر کے اپنے رب کو راضی کر لو۔ یہ ہے انجام برے کام کا، دنیا میں جھٹلایا، ان کو یقین نہیں تھا آخرت کے آنے کا، اب قیامت کے دن ان کے سامنے یہ ساری باتیں آئیں گی، جو برائیاں چھپاتے تھے نا وہ بدا کھل جائیں گی بدوف سے، یعنی ایک چیز ظاہر ہو کے آ جانا۔ ان تبدو کے اندر بھی یہی لفظ ہم پڑھ چکے کہ یعنی وہ برائیاں جو دنیا میں چھپی ہوئی تھی نا قیامت کے دن سب کے سامنے آ جائیں گی۔ سوچیے ذرا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برائیاں چھپائی ہوتی ہیں نا انسانوں کی، کل سب کے سامنے کھل جائیں گی۔ ایسے لگتا ہے کہ قیامت کا دن ایک شیشے کا دن ہے، اندر باہر کھل جائے گا، ہم سب شیشے کے بن چکے ہوں گے، دلوں کے بغض، کینے، حسد، رکاوٹیں، جو بھی خرابیاں ہوں گی وہ اسے نکل آئیں گی۔ اور حاک بہم ما کانوا بہ یستہزئون، وہ سب ان کو گھیر لے گا جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اشارہ ہے قیامت کا عذاب، جسے وہ مذاق سمجھتے تھے، انہونا سمجھتے تھے، کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہونا، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اور کہا کیا جائے گا، وقیل الیوم، اور کہا جائے گا آج کے دن، ننساکم، نسیہ سے ہم تمہیں بھول جائیں گے، کیسے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم آج کے دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے۔ اللہ کس چیز سے ان کو بھلا دے گا، اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے کہے گا، کیا میں نے تجھے بیوی نہ دی تھی، یعنی گھر والی، کیا میں نے تیرا اکرام نہ کیا تھا، یعنی دنیا میں تجھے عزت نہیں دی ہوئی تھی؟ کیا میں نے تجھے گھوڑے اور بیل وغیرہ نہ دیے تھے، یعنی دنیا کی نعمتیں دی جاتی تھی، اس کا ذکر ہو گیا۔ کیا تجھے سرداری نہ دی تھی اور تو چنگی بھی وصول کرتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یعنی نعمتوں سے انکار کون کرے؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تجھے میری ملاقات کا یقین تھا؟ اتنی نعمتیں جب تجھے ملی، اتنا کچھ دیا، تو کیا تجھے میرے ساتھ ملنے کا یقین تھا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھے تجھ سے ملاقات کا یقین نہیں تھا۔ پھر کہا جائے گا کہ فالیوم، آج کے دن ہم تم کو بھول جائیں گے جیسے تم ہمیں بھولے ہوئے تھے۔ اور کتنی بڑی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھے دوزخ میں ڈال کے ایسے ہی بھول جاؤں گا جیسے تم مجھے دنیا میں بھولے ہوئے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کبھی آپ اوون کے اندر کوئی چیز رکھ دیں پکنے کے لیے اور بھول جائیں، سو جائیں یا کہیں چلے جائیں۔ میں نے دیکھا کہ اوون کے ساتھ ایک بہت مسئلہ ہوتا ہے، آپ اس کو صاف کرنے کے لیے ذرا سا بے دہانی سے بٹن ہلاتے ہیں نا، بٹن چل جاتے ہیں۔ اگر آپ شعور سے کام نہ کریں تو وہ بٹن چلتے چھوڑ کے آ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے واپس جانے تک اندر کی چیزیں پگھل کے ختم ہو چکی ہوں۔ اس طرح انسانوں کو اللہ جہنم میں ڈال کے بھلا دے گا۔ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھولنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگنور کرے گا، پڑے رہو، جلے رہو، کھالیں گلیں، ان کی اسکن جلے، ان کے بال جلے، پڑے رہو ادھر ہی، کیونکہ ماوا کو منار، تمہارا ماوا، تمہارا ٹھکانا آگ ہے۔ وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اب اتنا غصہ کیوں آیا اللہ تعالیٰ کو ان پہ؟ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، اس لیے ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، کھیل لگتی تھی تمہیں یہ باتیں، تم سیریس نہیں لیتے تھے۔ دیکھیے آیتوں کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے، ایسے کہ بیٹھ کے مذاق کرے، فن کرے، نہیں۔ عموماً دیکھیے کہ آپ کو کوئی بات کہے، مثلا آپ کے شوہر آپ کو کوئی بات کہیں، آپ ان کی کس بات کو مذاق میں ٹال دیتے ہیں، جس کی آپ کو اہمیت نہیں ہوتی، بس آپ کو لگے نا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہنا، تو وہ آپ سے کہیں گے کہ چائے بنا دو، آپ مذاق میں ٹال دیں، پتہ نہیں ایسے ہی کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ کھانا مانگے آپ ان کو مذاق میں ٹال دیں، کپڑے مانگے آپ مذاق میں ٹال دیں، بتائیے کہ یو ڈونٹ ٹیک سیریس۔ پھر ایک دن غصہ آئے گا اس شخص کو، وہ کہے گا تم میری ہر بات کو مذاق میں لے لیتی ہو، سنجیدہ نہیں سمجھتی، تم میری عزت نہیں کرتی۔ آج وہ لوگ جو قرآن کی آیتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے، اور مجھے لگتا ہے یہ وہ لوگ نہیں، وہ قوم کا لفظ بولنا چاہیے، قومی طور پہ آج کے دور میں ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے، ہم دنیا کی ہر چیز کو اہمیت دیں گے، ہم نہیں اہم سمجھتے تو ہم اپنے دین کو اہم نہیں سمجھتے۔ ہم سب سے زیادہ سہولتیں اس میں چاہتے ہیں، ہم سب سے زیادہ بے ترتیبی اس میں چاہتے ہیں، ہم سب سے زیادہ اپنی بات منوانے والا اس میں چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا ہی کسی ڈاکٹر پہ اپائنٹمنٹ ہو، پھر دیکھیں ہمیں کہیں گاڑی پار کرنے کا حکم، دیکھیں ذرا غلط جگہ پہ کوئی پار کرتا ہے، کوئی بات نہیں رہنے دو۔ میں مذاق سمجھ رہی ہوں کہ حکومت نے کہا ہوا ادھر نہ کھڑا کرو، اٹ جسٹ لائک اے جوک، کھڑی کریں گاڑی، جانے تک وہ نہیں ہوگی۔ خاص طور پہ میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگ جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں بہت زیادہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے، پھر بھی ہم اپنے دین کے معاملے میں سیریس نہیں ہوتے، ہم سوچتے کہ یہ باتیں بس ایسے ہی ہو جائیں، اس پہ نہ کوئی سختی کرے، پھر لوگ بھاگ جاتے ہیں، تو بھاگ جائیں، جن کو بھاگنا وہ ویسے بھی بھاگ جائیں گے، آپ ڈھیلا بھی کہوں گے تو وہ باقی بھی ڈھیلے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سنجیدہ نہیں لیتے تھے آیتوں کو، اللہ کی کھیل سمجھتے تھے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی، وغرتکم حیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، اسی کے شوق میں مگن تھے، اس لیے پھر دنیا کی چیزیں تمہیں ساری بہت اہم لگتی تھی اور آخرت تمہیں بھولی ہوئی تھی۔ آج کیا ہوگا، فل یوم لا یخرجون منہا، آج کے دن تم اس سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ ہا کی ضمیر جہنم کی طرف ہے، کہ جہنم میں ڈالنے کے بعد اب تمہیں اس تنور سے نہیں نکالا جائے گا۔ ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ یستعتبون عتبا سے، عتب کہتے ہیں ترزنش کرنا، خفگی کا اظہار کرنا، عاطف کے معنی ہوتے ملامت کرنا، غصہ کرنا، اور ناز سے خطاب کرنا بھی۔ یعنی یہ لفظ لغت اجداد میں سے ہے، اردو میں اب سنتے ہیں کبھی کسی کے بارے میں عاطف فلاں پہ اس کا عذاب نازل ہوا۔ ایک ہوتا ہے عذاب، عذاب میں ہوتا ہے وہ کام ہو گیا، مثلا آپ نے بچے کو کہا میں ماروں گی تو آپ نے مارا اس کو، جو آپ کا مارنا ہے نا یہ بچے پہ عذاب ہے, لیکن آپ بچے کو کہتے ہیں میں ماروں گی, آپ ہاتھ اٹھا کے دکھاتے ہیں نا, یہ عذاب ہے, ڈانٹ کے معنوں میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن قیامت کے دن ان کے عذر اور معذرتیں قبول نہیں کیے جائیں گے, کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے رہے, دنیا کے فریب دھوکے میں رہے. یہ دو جرم ہیں جنہوں نے ان کو عذاب پہ جہنم کا مستحق کر دیا اور اس سے نہیں نکل سکیں گے, تو ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کو کل قیامت کے دن راضی نہیں کر سکیں گے. اجداد میں نا عتبا سے تو سرزنش ہے, اور اگر الف کے ساتھ لگ جائے باب افعال میں آتا ہے تو اعتبات ہے, ناراضگی کو دور کرنا. اس تعتب کا معنی ہوتا ہے کسی کو راضی کر لینا اور روٹھے کو منا لینا, یعنی دوزخ میں پڑے ہوئے لوگوں کو اس کا موقع ہی نہ دیا جائے گا کہ معذرت اور منت سماجت کر کے یا توبہ کر کے وہ اللہ کو ناراضی کر لے. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ, سوچیے ذرا. دنیا میں کئی دفعہ انسان ایک دوسرے سے روٹ جاتے ہیں, ماں بچے سے ناراض ہوتی ہے پھر مان جاتی ہے, شوہر بیوی سے ناراض ہوتا ہے, بیوی شوہر سے ناراض ہوتی ہے پھر مان جاتے ہیں. لیکن جہاں یہ پتہ چل جائے کہ اس کے بعد اب کوئی بھی رضامندی کا معاملہ نہیں ہے, اب کبھی بھی کوئی نہیں بانے گا, تو یہ بہت تکلیف کی بات ہے. اسی لیے یہ جو لفظ ہے نا کہ لا ہم یستعتبون, اس کے بارے میں امام شوکانی ہے اپنی تفسیر فتح القدیر میں کہتے ہیں لا یستعتبون ای لا یستردون ولا یطلب منہم الرجوع الی طاعت اللہ, یعنی وہ اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آ سکیں گے, کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی کوئی عذر اور معذرت قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے انجام سے بچا کے رکھے. اور پھر آخری دعائیں کہ جس سے واقعی صورت کے اندر جتنی ڈانٹ ٹپٹ اور جو کفار کے معاملات تھے اس سب کو اللہ تعالیٰ کھول کے رکھتے ہیں. کیا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رب السماوات و رب الارض رب العالمین, تین دفعہ رب کا لفظ اس ایک آیت میں ہے. پس تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے. ولہ الکبریاؤ فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمین میں کبریائی اسی کے لیے ہے. وہو العزیز الحکیم, اسی کے لیے ہے اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے. ایک آیت میں تین دفعہ رب کا لفظ ہے. یہ آیت ایسے بھی ہو سکتی تھی فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْعَالَمِينَ, لیکن تینوں کے ساتھ ساتھ رب کا لفظ الگ لگا, اس سے اہمیت بڑھ رہی ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ تکبر کی مذمت کر رہے ہیں. کبریائی اللہ کے لائق ہے. کبریا جو ہے نا یہ سب مستر ہے, بڑائی کے لیے آتا ہے. سب پر فوقیت, یعنی جس کو کہتے ہیں نا سب سے اوپر, ہر ایک کی اطاعت سے بالا تر, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مانتے ہو تو مان لو, نہیں مانتے تو نہ مانو, مجھے پرواہ نہیں. لیکن یہ بتا دوں کہ کبریائی, کبریا کبر سے بھی ہے نا بڑا بننا, اکبر بھی اسی سے ہوتا ہے, یعنی بڑا بننے کا حق ہے تو صرف مجھے, اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آج دنیا میں بھی ہم بڑے بنتے ہیں, لیکن ایک لمحے میں ہماری بڑائی چلی جائے. عموماً دنیا میں بڑے بننے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ مال, دولت, علم, خوبصورتی, کچھ بھی, اور ایک منٹ لگتا ہے یہ سب چھیننے میں. آج مال ہے اس کی وجہ سے بڑے بنے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ چاہے راتوں رات سارا مال واپس لے لے. علم کی وجہ سے بڑے بنے تھے, اللہ تعالیٰ ایسے وائپ آؤٹ کر دے کہ دماغ خراب ہو جائے, سارا علم ختم ہو جائے. فن کے نام پہ لوگ بڑے ہوتے ہیں, کوئی گلوکار ہے گانے گاتا ہے تو بڑے بنا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ چاہے اس کی آواز بند کر دے. کوئی اداکار ہیں, کریکٹرز ہیں, فلموں میں بڑے بڑے کردار بن کے دکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسا بستر پہ ڈال دے کہ کوئی ان کو دیکھنے بھی نہ آ سکے, ختم ہو جائے گا نا. تو اصل چیز پھر اللہ کی ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو بندے کو توڑتی ہے. حدیث قدسی ہے, یعنی وہ حدیث الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ العصمت ردائی, العصمت ازاری, عظمت میری آزار ہے, والکبریاء ردائی, اور کبر میری چادر ہے. آزار کہتے ہیں شلوار کو, یعنی ٹراؤزر کو, بات سمجھانے کے لیے. اور کبریائی جو ہے یہ میری ردا ہے. فمن نازع انی, جس نے مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کی, واحدا منہما, ان میں سے کوئی ایک بھی چیز, تو فرمایا کہ میں اس کو آگ میں داخل کر دوں گا. مطلب کہ اس پوری بات کا کہ بڑا بننے کا حق, تکبر کا حق, کبریائی کا حق صرف اللہ کو ہے. ایک انسان یا تو بڑا بننا چاہے یا دوسروں کے اندر اپنے آپ کو نمایاں کر کے اپنے آپ کو بڑا کرے تو یہ اللہ کی چیز کو چھینتا ہے, اور ایسے بندے کو پھر اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ آخری دو باتیں کہ عزیز حکیم, غالب حکمت والا. سورت کے شروع میں بھی یہی دو صفات تھیں اللہ تعالیٰ کی, گویا کہ پوری سورت میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات غالب ہے نا وہ العزیز اور الحکیم بھی ہے. آغاز بھی یہی تھا, آیت نمبر دو میں تھا, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, کتاب کا نازل ہونا ہے غالب حکمت والے کی طرف. اور آخری حصے میں کیا ہے, وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, کہ بزرگی اور بڑائی اسی کی ہے جو آسمان و زمین میں ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. تو اس ساری سورت کو پڑھ کے ہمارے اندر جو چیز آنے کی ہے وہ عاجزی ہے, اور عاجزی کب آتی ہے جب ہمیں اللہ کی بڑائی کا پتہ چلتا ہے. آج ہم جو اللہ سے بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں نا, یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہم نہیں سنتے یا نہیں مانتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہی نہیں. تین مرتبہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق کا قدری, لوگوں نے اللہ کی قدر کا وہ حق ادا ہی نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. تو لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی قدر کی توفیق عطا فرمائے. سبق بھی پورا ہوا اور سورت بھی پوری ہوئی اور پارا بھی پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.